ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين متائے عام نہیں ہے خسروی و درویشی متائے عام نہیں ہے خسروی و درویشی کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا متائے عام نہیں ہے خسروی و درویشی کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا رہبر عمر آقا عمر مرشد عمر ملا عمر برتر عمر بالا عمر اعلی عمر اولا عمر ذات نبی پاک پر سوجان سے شیدا عمر ایمان میں ایکان میں احسان میں یتا عمر باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر ماباد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگ تو ایک نبی ہوتا عمر میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام شہداء اسلام کانفرنس کا آخری اجلاس ہے اور احرار پارک جھنگ میں بیسوں سال سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے لیکن آج 15 سال کے بعد پہلی مرتبہ اس سٹیج پر ہمارا قائد موجود نہیں ہے اور چند مہینے پہلے اسی میدان میں اس کا خون بہ چکا ہے وہ جام شہادت نوش کر چکا ہے آپ حضرات کافی تعداد میں تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آج تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے لیکن آپ کی مکمل توجہ میری طرف رہنی چاہیے آپ اس کے لیے تیار ہیں جو ساتھی ادھر ادھر کھڑے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف رکھیں
جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں تاکہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش ہو سکے. آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے جنرل سیکرٹری محمد یوسف مجاہد صاحب اور خطیب اسلام مولانا اشار القاسمی صاحب نے بڑے خوبصورت اور اعلی پیرائے میں صحابہ کرام کی عظمت اور شہادت کے عنوانات پر اپنی معروضات پیش کی ہیں. میں آج کی تقریر میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں خاندان نبوت صحابہ سے ہے اور صحابہ خاندان نبوت سے ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر و عمر عثمان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو خاندان نبوت کے دامن میں کوئی نسب باقی نہیں رہتا. میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر عمر اور عثمان کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ میری بات نہیں، یہ حضرت علی کی بات ہے. یہ میرا استدلال نہیں، یہ حضرت حسین کا استدلال ہے، حضرت حسن کا استدلال ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے؟ میرے ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمہید کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنایا. اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے میں اور نبی کے خلیفہ بنانے میں بڑی مشابہت ہے. توجہ ہے؟ اللہ کے خلیفہ بنانے میں اور نبی کے خلیفہ بنانے میں بڑی مشابہت ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے خلیفے کے منکر میں اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بھی بڑی مشابہت ہے. اگر اللہ کے خلیفے کا منکر ایسا ہے کہ جو شین سے شروع ہوتا ہے تو نبی کے خلیفے کا منکر بھی ایسا ہے جو شین سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور قرآن میں اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. یہ بات اللہ کی کافی تھی یا نہیں تھی؟ بولو، کافی تھی. اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کو باور کرانے کے لیے اور یقین دہانی کرانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کسی اور چیز کی تو ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ کی بات سچی ہے؟ اللہ کی بات؟ بھائی میری طرف توجہ کر، کیا ہو گیا؟ ایک بانس گر جاتا ہے، سب ادھر دیکھ رہے ہیں، بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم میرا خلیفہ، اعلان کر دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ زمین میں آدم میرا خلیفہ ہے. لیکن اللہ نے اس اعلان کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ اس اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو آگے کھڑا کر دیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو تاکہ قیامت تک آنے والی دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور جس نے خلیفہ ماننا ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں، اور خلیفہ ماننے والے سجدہ پیچھے کرتے ہیں، اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ آگے مقتدا بن کر آگے کھڑا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خلافت منوانے کا طریقہ دنیا بتا دیا، حالانکہ خدا کا اعلان کافی تھا کہ آدم میرا خلیفہ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آدم کو آگے کھڑا کر دیا، فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو. کیوں؟ کہ خلافت کو منوانے کا، خلافت کے استحقاق کا، خلافت کے انعقاد کا دنیا میں سب سے بڑا طریقہ یہ اللہ نے بتایا کہ جس کو خلیفہ مانا جائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، جس نے خلیفہ ماننا ہے وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ نے آدم کو آگے کر کے فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو. جب حضور علیہ السلام کے خلیفہ بنانے کا وقت آیا تو حضور نے بھی اللہ تعالیٰ کی اسی سنت عمل کر کے ابو بکر کو آگے کھڑا کر دیا اور امت سے کہا پیچھے نماز پڑھو. لیکن جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو اللہ نے فرمایا فاخرج انک رجیم، تو نکل جا، تو مردود ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا. لیکن آپ دیکھیے جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا وہ نسلا یہودی تھا، عبداللہ بن سبا کی اولاد تھا، عبداللہ بن سبا تھا نسلا یہودی تھا، اور یہودیوں کے بارے میں خود پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا اخرج الیہودا من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو عرب سے نکال دیا جائے. جس نے خدا کے خلیفے کا انکار کیا اسے جنت سے نکالا گیا، جس نے محمد کے خلیفے کا انکار کیا اس کو عرب سے نکالا گیا. اب دیکھیے جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو بھی دنیا میں ایک سزا ملی، ایک آخرت میں سزا ملی. جس نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں دو سزائیں ملی اور ایک آخرت میں سزا ملی. اللہ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ 25 لاکھ آدمی حج کرنے جاتا ہے تو اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اے حاجیو فلاں جگہ پر جاؤ اور فلاں جگہ پر جا کر شیطان کو کنکر مارو، پتھر مارو. اے اللہ کیوں پتھر مارے؟ اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے اس نے میرے خلیفے کا انکار کیا اس کی سزا پتھر ہے. اللہ کے بعد ختم ہو گئی تھی لیکن اللہ اس لیے پتھروں کی سزا مقرر کرتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی میرے محمد کے خلیفے کا انکار نہ کر سکے، اس لیے اس کی سزا پتھر مقرر کر دی گئی. لیکن جب ایک طبقہ اس عبرتناک سزا سے سبق حاصل نہ کر سکا تو اس کو سزا ان پتھروں سے زیادہ دی گئی. اللہ کے خلیفے کے منکر کے لیے سزا مقرر کی گئی کہ اس کو پتھر مارے جائیں، لیکن جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو دیا مارے. وہ اپنے آپ کو اس کو سزا دی گئی کہ وہ چھری مارے، اس کو سزا دی گئی کہ وہ. اب سوال یہ تھا کہ پتھر مارے، پتھر تو میں مارتا ہوں، پتھر تو آپ مارتے ہیں، پتھر تو قوم مارتی ہے، پتھر تو لوگ مارتے ہیں، پتھر تو حاجی مارتے ہیں، لیکن پتھر حاج مارتے ہیں. اب چھریاں ان کو کون مارے؟ چھری میں ماروں مجھ پر پرچہ ہو جائے، چھری سپاہی صحابہ مارے اس پر پرچہ ہو جائے، دہشت گردی کا پرچہ ہو جائے. تم کیوں چھریاں مارتے ہو؟ تم امن عامہ کو خلل ڈالتے ہو، تم لڑائی کرنا چاہتے ہو. اے لوگوں بتاؤ کس طرح یہ سزا پوری ہوگی؟ اے اللہ اس کی سزا پتھر مقرر کر دی اور پتھر مارنا ثواب قرار دیا، اور ان کی سزا چھریاں مقرر کر دی. چھریاں کون مارے؟ حق نواز جھنگوی مارے، ضیاء الرحمان فاروقی مارے، اسار القاسمی مارے، یوسف مجاہد مارے، ساری سپاہی صحابہ مارے. اے اللہ کیسے چھریاں مارے؟ ہم پر تو پہلے قتل کے بڑے مقدمے ہیں، ہم پر تو پہلے بڑے لکھے ہیں، ہم پر تو پہلے بڑے بڑا عتاب ہے، چھری ہم کیسے مارے؟ اللہ نے فرمایا سپاہی صحابہ والوں سنیو کوئی فکر نہ کرو، سزا میں نے مقرر کی ہے اور اس کا طریقہ بھی میں متعین کروں گا. اے اللہ سزا کا طریقہ تو کیسے متعین کرے گا؟ اللہ نے فرمایا سزا متعین میں نے کی ہے، طریقہ میرا یہ ہوگا کہ چھریاں ان کی اپنی ہوگی، سینہ ان کا اپنا ہوگا. اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے بازار میں ایک بچہ چھری لے کر بازار میں جائے لوگ بھاگ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کہیں اپنے آپ کو نہ مار دے، خودکش نہ کر لے، ایسے ملک میں، ایسی قوم میں یہ اپنے آپ کو چھریاں کیسے ماریں گے؟ اللہ نے فرمایا میں نے چونکہ سزا ان کو ضرور دینی ہے اس لیے حالات ایسے بنا لوں گا کہ خود درخواست لکھیں گے کہ بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ہم فلاں بازار میں، فلاں چوک میں اپنے آپ کو چھریاں مارنی ہے، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے. نہ یہ کہ اجازت دی جائے بلکہ فوج کا پہرا لگا دیا جائے، پولیس کو لایا جائے تاکہ ہم چھریاں اپنے آپ کو مار کر سزا وہ ہم پوری کر لیں جو ازل سے مقرر ہو چکی. جو سزا ازل سے مقرر ہو چکی ہے، جنگ میں فوج کیوں آئی؟ جنگ میں پولیس کیوں آئی؟ جنگ میں بختر بند گاڑیاں کیوں آئی؟ تاکہ ان کو چھریاں مارنے سے کوئی نہ روکے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو باؤ تاکہ ان کو چھریا مارنے سے کوئی کوئی انتظام اللہ کا دیکھو سنیو مت کراؤ فوج چھریا مروانے کے لیے آ رہی ہے پولیس آ رہی ڈپٹی کمشنر سے اجازت نہیں جا رہی خدا کی قسم یہ چھریا جس طرح مارتے ہیں اگر امریکہ میں کوئی قوم ایسے چھریا مارے تو ان پر اجتماعی خودکشی کا پردہ ہو جائے کہ یہ قوم اجتماعی خودکشی کر رہی ہے ٹھیک ہے نا برطانیہ میں لوگ چھریا مارے وہ کہیں گے یہ پاگل ہو گئے کب نے آپ کو چھریا مارے تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ چھریا سینے پر کیوں مارتا چھریا منہ پر کیوں نہیں مارتا اس پر بھی کبھی غور کیا نہیں غور کیا توجہ کیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچھڑے کو پوچھنے لگ گئی کہ نہیں لگ گئی تو موسیٰ علیہ السلام تور بھار پر جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا دیکھنا یہ قوم کہیں بچھڑے کو نہ پوچھنے لگ جا جب واپس آئے وہ بچھڑے کو پوچھ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا میں ان کو عذاب دوں گا تو قوم کہنے لگی ہمیں عذاب نہ دو ہمیں معاف کر دو ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرو توجہ ہے بغیر توجہ ہمیں عذاب میں مبتلا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں عذاب نہیں دیتا لیکن ایک سزا تمہیں دنیا میں میں دیتا ہوں کہ تم نے چونکہ بچھڑے کو پوجا ہے اس لیے میں تمہیں سزا دیتا ہوں کہ فقتلو انفسکم کا معنی ہے اپنے آپ کو مارو فقتلو انفسکم کا کیا معنی کہ اپنے آپ کو جنہوں نے بچھڑے کو پوجا ان کو بھی سزا ملی اپنے آپ کو مارنے کی اور جنہوں نے گھوڑے کو پوجا ان کو بھی سزا ملی اپنے آپ کو مارنے کی تو شجرہ نسب کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں سے آئی ہے قوم پھر دیکھیے کہ چھریا اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور لسانس لے کر چھریا مار رہے ہیں ہمیں لسانس دیا نا کہ ہم نے اپنے آپ کو چھری مارنی ٹھیک ہے جی ڈپٹی کمشنر صاحب لسانس دے رہے ہیں کہ یہ آدمی اور یہ جماعت اور یہ فلاں فلاں لوگ اپنے آپ کو فلاں چوک میں فلاں گلی میں چھری ماریں گے پولیس پہرا دے گی اور اگر خطرہ ہو مولویوں سے تو ان کے داخلے بند کر دے گی کہ یہ مولوی یہاں آ کر ان کو چھریوں سے روک نہ دے داخلے بند کا یہی مطلب ہے اور سپاہی صحابہ کے ساتھ حکومت امن معاہدے کرے گی ہم معاہدے کہ یار چھوڑو ان کو مارنے دو جن کو چھریا یہ اللہ تعالی کی طرف سے لیکن جس قوم نے جس منکر نے پہلے آدم کی خلافت انکار کیا اس کو سزا ملی پتھروں کی دنیا میں بس لیکن جس نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا رسول اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو ایک سزا دنیا میں یہ ملی اپنے آپ کو چھریاں مارنے کی اور دوسری سزا ملی کار کپڑوں کی دوسری سزا ملی ایک آدمی مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب کالا کپڑا کون سی سزا ہے کسی نے کالا پہن لیا کسی نے سفید پہن لیا اس میں کوئی سزا کی بات ہے توجہ ہے میں نے کہا کہ خود انہی کا اپنی کتاب ہے اصول کافی جس میں لکھا ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے اور ایک جگہ لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو اس نے کہا کہ چلو جی جہنم کا لباس ہے جب جہنم میں جائیں گے تو پہن لیں گے اگر دنیا میں کوئی آدمی کالا لباس پہنتا ہے تو اس میں جہنم والی کون سی بات ہے جس طرح نو محرم کو ایک ملنگ کو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ شاہ جی تم نو محرم ہو گئی تم نے کالے کپڑے نہیں پہنے تو اس نے کہا مولوی جی کپڑوں میں کیا رکھا ہے انسان کا بھی کالا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے انسان کا بھی کالا ہونا چاہیے تو میں نے اس سے کہا دیکھیے تم کہتے ہو ایک آدمی کالے کپڑے پہن گیا اس میں کیا حرج ہے میں نے کہا دیکھیے آپ مجھ سے پوچھیں کہ روکی صاحب آپ نے کل کو کہاں جانا ہے تو میں کہوں جی کل 10 بجے تک میں نے لاہور پہنچنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر صبح کو ایسی پوزیشن میں آپ آئیں کہ مجھے دیکھیں کہ میں تو 9 بجے یہاں جھنگ میں ہوں تو آپ کہیں گے یار اس نے تو جانا تھا لاہور، اس کا بھلا یہ 10 بجے لاہور نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صبح کو 5 بجے میرے پاس آئیں اور مجھے اس حالت میں دیکھیں کہ بریف کیس میرے ہاتھوں میں ہے اور میں کپڑے بدل چکا ہوں، کپڑے پہن چکا ہوں، یعنی غسل کر کے میں نے کپڑے بدل لیے ہیں، تو آپ یقین کر لیں گے کہ چونکہ اس نے اب کپڑے بدل لیے ہیں اب یہ یقیناً لاہور پہنچے گا، اس لیے کہ بغیر کپڑے بدلے تو عقل نہیں مانتی کہ یہ جائے گا، جب کپڑے پہن لیے تو یقین ہو گیا کہ اب یہ ضرور جائے گا، جہنم میں تو ہر آدمی نے جانا ہے لیکن پتہ نہیں کب جانا ہے، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو کپڑے پہن کر تیار ہو بیٹھ گئی ہے کہ جس کے جانے میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ ہمیں فلسفہ سمجھاتے ہو، دنیا کو پاگل بناتے ہو، 4.5 کروڑ ایران کی آبادی ہے، 46 ملین ایران کی آبادی ہے اور 16 ملین عراق کی آبادی ہے، 2.25 کروڑ عراق میں آبادی رہتی ہے اور 4.25 کروڑ ایران۔ ایک فلسفہ خمینی نے پیش کیا ہے، ایک فلسفہ، توجہ ہے، میری تقریر شروع ہو رہی ہے، توجہ ہے نا بھائی، ایک فلسفہ پیش کیا ہے خمینی نے، کس کے مقابلے میں؟ 1.2 ارب مسلمانوں کے مقابلے میں، پوری دنیا میں 1.2 ارب مسلمان اس وقت آباد ہیں، شیعہ کی 4.25 کروڑ ایرانی آبادی اور اس میں بھی 4.25 کروڑ شیعہ نہیں ہے، اس میں بھی 3.25 کروڑ شیعہ ہے اور 2 کروڑ سنی، توجہ ہے میری طرف۔ تو خمینی نے ایک فلسفہ پیش کیا کہ ابو بکر نے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، خمینی کا یہ فلسفہ کہ ابو بکر نے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، کتاب کا نام ہے کشف اسرار، 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر پیغمبر کا صحابی نہیں تھا، وہ تو مومن ہی نہیں تھا، اور اسی کتاب کے 107 صفحے پہ لکھا ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا کیسے مانوں جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماس لوگوں کو خلیفہ بنا۔ جنگ کے مسلمانوں، جس آدمی کے گھر میں تمہاری بیٹی ہو وہ شریف کہلائے، جس کے گھر میں محمد کی بیٹیاں ہوں وہ 14 سال کے بعد بدکماس کہلائے، اور میں اس کا گریبان پکڑوں تو تخریب کار کہلاؤں، حق نواز اس پر تنقید کرے تو وہ گردن زدنی قرار پائے اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہ۔ اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، توجہ، یہ میرا دعویٰ ہے کہ خمینی نے ایک فلسفہ، ایک نظریہ، ایک ذہن، ایک عقیدہ قائم کیا اور اپنے 1400 سال کے ائمہ کے عقائد کی روشنی میں قائم کیا کہ ابو بکر مسلمان نہیں، عمر مسلمان نہیں، عثمان مسلمان نہیں، یہ خمینی کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا، یہ خمینی کے عقائد۔ اس عقائد کے مقابلے میں اگر میں قرآن کی آیت پیش کروں، آپ کہو گے کہ قرآن میں ابو بکر کا نام تو نہیں، عمر کا نام تو نہیں، عثمان کا نام تو نہیں، میں قرآن پیش کرتا ہوں، آپ کہو گے نام نہیں، میں حدیث پیش کرتا ہوں تو آپ کہو گے یہ ضعیف ہے یا یہ بات کی لکھی ہوئی ہے، ہم بخاری کو نہیں مانتے، مسلم کو نہیں مانتے، اور اگر میں تاریخ پیش کروں تو آپ کہو گے یہ سنیوں کی تاریخ ہے یا فلاں سن کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے خمینی کے اس نظریے کی تردید نہ قرآن سے کرتا ہوں، نہ حدیث سے کرتا ہوں، نہ تاریخ سے کرتا ہوں، میں ایک ایسی چیز سے تردید کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا رفض الٹی لٹک کر بھی اس دلیل کا جواب نہیں دے سکتی۔ توجہ ہے میری طرف، یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اس پورے اجتماع میں ایک ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک ایک بچہ میرے اس استدلال کو یاد کر لے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رافضی رافضیت الٹی لٹک جائے اس میرے کارکن کا جواب نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے نا؟ اس رات کو غور کرنا چاہیے. میں تاریخ کی روشنی میں نہیں کہتا، واقعات کی روشنی میں کہتا ہوں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ تاریخ بھی واقعات کا نام ہے، لیکن تاریخ اور واقعات میں کچھ فرق ہے. واقعات اس کو کہتے ہیں کہ جو واقعہ پیش آ چکا ہو، تاریخ اس کو کہتے ہیں کہ جو ثبت کر دی جائے، لکھ دی جائے، واقعہ پیش آیا ہو یا نہ آیا. ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے سامنے حقائق واقعات کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کی تردید کر دیں، کوئی شیعہ اس مجمع میں ہو میری اس بات کی تردید کر، آپ کا کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، شیعہ ہو، یہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ان سے ضرور سوال کریں، اس لیے کہ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے اہل بیت اور محمد کے صحابہ. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، توجہ کی ضرورت ہے کہ صدیق اکبر، خمینی نے، ملا باقر مجلسی نے اور محمد بن یعقوب کلینی نے، توسی نے، ابو جعفر نے، بڑے بڑے شیعہ کے اماموں نے مطلقاً کہا لکھا ہے صدیق اکبر. ٹھیک ہے نا بھائی؟ 40 سال تک یہ سے کہتے رہے کہ ابو بکر مسلمان ہے، شیعہ کہتے رہے نہیں ابو بکر مسلمان نہیں، ابو بکر کافر. شیعہ ابو بکر کو کافر کہتا رہا، مولوی ابو بکر کی صفائی دیتا رہا، اور ابو بکر بطور ملزم کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا رہا. لیکن حقواس تھا جو آگے بڑھا، اس نے کہا چھوڑو صفائی کی باتیں، آگے بڑھ کر اس نے کہا شیعہ تو کافر ہے، تو ان کو الزام دیتا ہے، میں تجھے الزام دیتا ہوں. تو صدیق کا ایمان کی بات کرتا ہے، میں تیرے دجل کی بات کرتا ہوں، تیرے فریب کی بات کرتا ہوں. صدیق کا ایمان تو روشن ہے، تو اپنا نسب ثابت کر، کلمہ ثابت کر، ایمان ثابت کر، اپنی شریعت ثابت کر. حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی، ان کی حضرت علی سے کیا رشتہ داری، حضرت عمر کی علی سے کیا رشتہ داری تھی، حضرت عثمان کی حضرت علی سے کیا رشتہ داری تھی. اگر رشتہ داریاں شیعہ کی کتابوں میں بھی ہوں، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہوں، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح. بولا دعویٰ ہو جائے. اب دعویٰ سنیے، میرا دعویٰ ہے کہ ابو بکر کو درمیان سے نکالنا شیعہ کے 12 امام ثابت نہیں ہو سکتے. یہ میرا دعویٰ کہ شیعہ کے امام کتنے ہیں؟ بولو تو صحیح. 12. 12واں غار میں ہے، 11. 12واں کہاں ہے؟ غار. اور خود یہ بازار میں، امام غار میں، شیعہ کے 11 امام، 11 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. یہ میرا دعویٰ. آپ صدیق کو برا کہو گے، اولاد کا کیا بنے گا جس اولاد نے کہا کہ ہمارا تو پیشوا صدیق ہے؟ پھر میں اولاد کی بات مانوں کہ خونی کی بات مانوں؟ ٹھیک ہے، تو میں قرآن کو، حدیث کو، بعض تاریخ کے نقوش کو ایک طرف رکھ کے ان واقعات کو لانا چاہتا ہوں. توجہ ہے، ہے نا توجہ؟ پہلے یہ بات سمجھیے کہ صدیق اکبر وہ مرد قلندر تھا، وہ پیغمبر کا صحابی تھا کہ جس نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو تو پتا ہے نا کہ حضرت صدیق اکبر نے کس کا جنازہ پڑھایا تھا؟ حضرت فاطمہ. یہ بات بھی ایک لمحے میں آپ سن لیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا. حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، بیمارداری کرنے کے لیے جو عورت گئی اس کا نام اسما بنت امیس تھا. 7 دن سرانے بیٹھی رہی. شیعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت اسما فاطمہ کے پاس گئی، 7 دن بیٹھی رہی، دوائی دیتی رہی، لیکن حضرت فاطمہ 7 دن کے بعد فوت ہو گئی. تو پھر اسی اسما نے فاطمہ کو غسل دیا، اسی نے کفن پہنایا، اسی نے جنازہ تیار کیا. ساری شیعہ کی کتابوں میں یہ روایت ہے، لیکن کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے کہ وہ اسما تھی کون. جب میں نے سرچ کی تو میں نے ریسرچ کر کے پوری دنیا شیعہ کو للکارا، اور میں نے کہا یہ اسما بنت امیس تو صدیق کی بیوی تھی. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسما کون تھی، تم یہ کہتے ہو کہ ایک عورت اسما تھی جس نے فاطمہ کو کفن دیا غسل دیا. ایک عورت کون سی ہے؟ وہ تو صدیق کی بیوی ہے. توجہ ہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب فاطمہ الزہرا کا جنازہ مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا تو حضرت علی کو صدیق اکبر نے خود فرمایا کہ علی تو پیغمبر کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، داماد ہے، قریبی، بیوی تیری، جنازہ تو پڑھا. تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ شیعہ کی کتاب اشف الغمہ میں، مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں جواب کیا ہے؟ لا، یہ حضرت علی نے فرمایا اے صدیق میں فاطمہ کا کیسے جنازہ پڑھاؤں، میرے کانوں میں رسول اللہ یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم بابکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح پہ کھڑا ہوں. چنانچہ اس موقع فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا. صدیق فاطمہ کا جنازہ پڑھا رہا ہے اور پڑھنے والوں میں علی شامل ہے، حسین شامل ہے، حسن شامل ہے. میری ماں کو کوئی دھکا دے میں ساری زندگی اس کی شکل نہ دیکھوں. ہائے، حسین کی ماں کو صدیق نے دھکا بھی دیا اور آج اسی صدیق کو حسین نے ماں کے جنازے کے لیے مسلح پہ بھی کھڑا کر دیا. تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ پھر تو کہتا ہے کہ ابو بکر کے پاس تلوار ہے، علی کے پاس ایسی تلوار تھی، اوپر اٹھتی تھی، سات امان چیر دیتی تھی، نیچے جاتی تھی، سات زمینیں چیر دیتی تھی. جب فاطمہ کو بول شیعہ کے صدیق نے دھکا دیا تھا تو علی کی وہ تلوار کہاں چلی گئی تھی؟ حسین کی غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ حسن کی غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ اور حضرت عباس اور حضرت عباس کی شجاعت اور عظمت کہاں چلی گئی تھی؟ اور پھر آج مجھے تھا جب اسی فاطمہ کا جنازہ آیا تو ابو بکر مسلح پہ کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کر علی پیچھے کھڑا ہے، حسین پیچھے کھڑا ہے، حسن پیچھے کھڑا ہے، ساری امت ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑی ہے، تو مجھ سے کیوں لڑتا ہے کہ میں صدیق کے پیچھے کھڑا ہوں؟ اور مجھ سے تو پہلے تو علی کھڑا تھا، مجھ سے تو پہلے حسین کھڑا تھا، مجھ سے تو پہلے حسن کھڑا تھا، تو مجھ سے لڑائی کرنے سے پہلے علی سے تو جا کر پوچھ، حسین سے تو جا کر پوچھ، حسن سے تو جا کر پوچھ، جو جواب علی کا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا. صدیق اکبر چار بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ توجہ ہے، کتنی بیویاں تھیں؟ ایک شیعہ کہنے لگا کہ ابو بکر کا دو بیویوں پر گزارا نہیں ہوتا تھا، ایک بیوی پر گزارا نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا صدیق کی چار پر اعتراض ہے، حالانکہ بیک وقت چار بیویاں صدیق نے کبھی نہیں رکھی، بیک وقت ایک دو. تمہیں ابو بکر کی چار پر اعتراض ہے، حضرت علی کی بیویوں پر کوئی اعتراض نہیں. حضرت ابو بکر کی چار بیویاں، چار بیویوں کے تین لڑکے تین لڑکیاں، حضرت عمر فاروق کی چھ بیویاں، چھ بیویوں کے آٹھ لڑکے چھ لڑکیاں، حضرت عثمان غنی کی سات بیویاں، سات بیویوں کے آٹھ لڑکے سات لڑکیاں، حضرت علی المرتضیٰ کی نو بیویاں، نو بیویوں کے پندرہ لڑکے اٹھارہ لڑکیاں. حضرت علی کے کتنے لڑکے؟ پندرہ، اور لڑکیاں کتنی؟ اٹھارہ. میں کہتا ہوں رشتہ داریوں کو بھی چھوڑو، ان ساری کتابوں کو چھوڑو، صرف یہی بات ہم لے لیتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کے جو پندرہ لڑکے ہیں، ستارہ لڑکیاں ہیں، پندرہ لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام محسن، ایک کا نام محمد، ایک کا نام طلحہ، ایک کا نام زبیر، ایک کا نام ابو بکر، دو کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام معاویہ، ایک کا نام عبد الرحمن اکبر، ایک کا نام عبد الرحمن الاسکر، ایک کا نام احمد، ایک کا نام محمد. یہ سارے ابو حضرت علی کے پندرہ لڑکے ہیں، اور پندرہ لڑکوں کے مقابلے میں ستارہ لڑکیاں ہیں. ایک لڑکی کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام عتیقہ، ایک کا نام عاتکہ، ایک کا نام عائشہ، دو کا نام حفصہ، ایک کا نام ام حبیبہ، ایک کا نام صفیہ، ایک کا نام ام سلمہ، ایک کا نام حارثہ، ایک کا نام عاتا، ایک کا نام ربیعہ. یہ حضرت علی کی ستارہ لڑکیاں ہیں، پندرہ لڑکے، ستارہ لڑکیاں، پندرہ لڑکوں کو. تو یہ کہتا ہے کہ علی کی صدیق سے دشمنی تھی، ابو بکر سے دشمنی تھی. اگر علی کا دشمن ابو بکر تھا تو علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ اگر دشمن عمر تھا تو لڑکوں کا نام عمر کیوں رکھا؟ عثمان دشمن تھا تو بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا؟ میں تو دشمن کے نام پر بچے کا نام نہیں رکھتا، علی نے کیسے رکھ دیا؟ تو پھر اگر عائشہ دشمن تھی، علی نے بیٹی کا نام عائشہ کیوں رکھا؟ بیٹی کا نام حفصہ کیوں رکھا؟ بیٹی کا نام ام سلمہ کیوں رکھا؟ بیٹی کا نام ام حبیبہ کیوں رکھا؟ بیٹی کا نام صفیہ کیوں رکھا؟ اور بیٹی کا نام زینب کیوں رکھا؟ تو یہ تو بتا، بیٹی کا نام میں کلثوم کیوں رکھا؟ بیٹی کا نام رقیہ کیوں رکھا؟ تو بتا تو صحیح، یہ بیٹیوں کا نام ایسے رکھ دیا گیا؟ تو کہتا ہے کہ جناب ویسے رکھ دیا گیا، علی المرتضیٰ کے دل میں ان کا روب تھا، اس روب کی وجہ سے یہ نام رکھ دیا گیا. اور علی کے دل میں ان کا روب تھا تو پھر علی کو مشکل کشا کہنا چھوڑے، کہ جو علی اپنے بچوں کا نام اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتا وہ مشکل کشا کیسے ہو؟ ایک شیعہ یہ تاویل کرتا ہے کہ علی نے اپنے بچوں کا نام دشمن کے ناموں پہ اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. میں نے کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا، آج کے بعد تم اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، ٹھیک ہے، اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، کسی بیٹے کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو. تمہاری مت ماری موف ہو گیا تمہارا دماغ. اس دلیل کو بھی چھوڑو، یہ بچوں کے نام والی بات ہے. میں آگے چلتا ہوں کہ صدیق اکبر کی بیویاں کتنی تھی؟ چار. چار بیویوں کے، تین لڑکے تین لڑکیاں تھیں. صدیق اکبر کی پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد الاسدا، دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت امیس. یہ صدیق کی چوتھی بیوی ہے. میں ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں، مجھے ایک بات کا شیعہ جواب دے، پوری دنیا رافضیت الٹی لٹک جائے، اس بات کا مجھے جواب دے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی چوتھی بیوی اسماء بنت امیس کون سی عورت تھی؟ ابو بکر کی جو بیوی چوتھی تھی، اس کا پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ صدیق کے بعد اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ اس کا باپ کون تھا؟ اس کی بہنیں کون تھی؟ ایک اسماء ایسی عورت ہے، اگر اسی اسم کا نسب شیعہ کو معلوم ہو جائے یا ان کی نیت کے فطور کا خاتمہ ہو جائے تو ایک اسا جو صدیق کے نکاح میں آئی ہے ساری رافضیت الٹی لٹک جائے، سارا شیعہ مذہب جھوٹا ہو جائے. ایک اسما کی وجہ سے اگر اسما کا صحیح نام شیعہ امت کو بتا دے، سارے شیعہ ان اماموں کو جوتے مارے، ان اماموں کو گالیاں دیں، امام بارے چھوڑ جائیں، مجلسیں چھوڑ جائیں، ایک اسما جو صدیق کی چوتھی بیوی ہے اسی کا تعارف آ جائے تو سارا شیعہ مذہب مٹ جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے.
نعرہ تکبیر، ختم نبوت، کفر کفر، کفر کفر، کفر کفر.
یہ اسما وہ عورت ہے. توجہ ہے میری طرف؟ ہے توجہ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں ہوا میں روڑے مار رہا ہوں؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ اسما وہ عورت ہے کہ جس کا پہلا نکاح حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار سے ہوا. حضرت جعفر کے دو لڑکے عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر اسی اسما کے بطن سے تھے. جب حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو یہ اسما بیوہ ہو گئی، حضرت علی کے بڑے بھائی کی بیوی ہے، بیوہ ہو گئی. حضرت علی المرتضی نے اپنی بھابھی کے بیوہ ہو جانے کے بعد اس اسما کا کہا سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ خود جا کر دیا. اب شیعہ مجھے بتائے کہ قرآن کی آیت تو یہ ہے ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ کافر کو لڑکی مت دو، کافر کو لڑکی دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر علی المرتضی قرآن کا حافظ تھا یقیناً حافظ تھا، قرآن کا عالم تھا یقیناً عالم تھا، آیت قرآن میں موجود ہے کہ کافر کو لڑکی مت دو، صدیق کافر تھا تو علی نے بیوہ بھابھی صدیق کے نکاح میں کیوں دی؟ اب بتا میں خمینی کی بات مانوں یا علی کی بات مانوں؟ علی تو صدیق کو اپنی بیوہ بھابھی رشتے میں کر صدیق کے ایمان پر مہر لگاتا ہے. میں قرآن سے دلیل نہیں پیش کرتا، حدیث سے دلیل نہیں پیش کرتا، تاریخ سے پیش نہیں کرتا، اور میں تو تیرے گھر کے رشتوں سے ابو بکر کا ایمان ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق کا ایمان تیرے گھر سے نکلا ہے، صدیق کا ایمان تیری رشتے داری سے نکلا ہے، صدیق کا ایمان ایسا چمک رہا ہے. اگر صدیق کافر ہے تو بتا علی نے بیوہ بھابھی ابو بکر کو کیوں دی ہے؟ کیا علی کی بات صحیح نہیں یا خمینی کی بات صحیح نہیں؟ یہ اسماء بنت عمیس صدیق اکبر کی چوتھی بیوی ہے، ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ حضرت علی کی بیوہ بھابھی، حضرت علی کی بیوہ، اور اسی اسماء کے بطن سے صدیق کے دو بچے پیدا ہوئے. ایک بچے کا نام ام کلثوم بچی کا نام، اور ایک بچے کا نام محمد بن ابی بکر. یہ دونوں بچے اسی اسماء کے بطن سے پیدا ہوئے. اور اس کے بعد جب صدیق اکبر فوت ہو گئے، جنگ والو آپ حیران ہوں گے کہ جب صدیق فوت ہوئے تو یہ اسما پھر بیوہ ہو گئی. تو جب اسما پھر بیوہ ہوئی تو اس اسما کے ساتھ خود علی المرتضی نے آپ نکاح کیا. جب اسما بیوہ ہو گئی تو حضرت علی نے خود اس کے ساتھ نکاح کر. تو اس نکاح کے بعد حضرت علی کے دور کے زید ابن علی اور یحییٰ بن علی یہ دونوں بچے اسی اسما کے بطن سے پیدا ہوئے. اگر یہ اسما صدیق اکبر کی بیوی نہیں تھی اور بعد میں بیوہ ہو کر علی کے نکاح میں نہیں آئی تھی تو شیو بتاؤ علی کا لڑکا رید کس ماں کے بطن سے تھا، علی کا لڑکا یحییٰ کس کے بطن سے تھا؟ ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں کہ یہ اسماء اکیلی بہن نہیں, یہ اسماء نو بہنیں, نو کتنی بہنیں ہیں, نو بہنیں, اور نو کی نو بہنیں, نو کی نو بہنیں بڑے بڑے آدمیوں کے گھر میں ہیں, جن میں پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں. تو یہ پانچوں بہنوں کی وجہ سے یہ صحابہ آپس میں ہم زلف بنے یا نہیں بنے, سانڈو بنے یا نہیں بنے. ایک تو یہ ہے نا کہ عام کوئی آدمی سانڈو بنے, ایک ہے کہ سانڈو ہی سارا خاندان صدیق کا بن جائے, سارا ہی خاندان نبوت بنتا ہے یا نہیں. توجہ کیجیے, اسما کا نکاح جعفر طیار سے ہوا, دوسرا نکاح صدیق اکبر سے ہوا, تیسرا نکاح علی المرتضیٰ سے ہوا. تو اس نے کیا بتایا کہ صدیق کا ہمزلف علی بھی ہے, صدیق کا ہمزلف جعفر طیار بھی ہے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر اسی اسما کی چھوٹ بہن سلمہ بنت امیس, اس کا نکاح حضرت حمزہ سے ہوا. تیسری بہن ام الفضل بنت امیس, اس کا نکاح حضرت عباس سے ہوا. چوتھی بہن قریبۃ الصغرا, اس کا نکاح حضرت معاویہ سے ہوا. پانچویں بہن ستیلی بہن ہے میمونہ بنت حارث, ان کا نکاح رسول اللہ سے ہوا. صدیق میں تیری قسمت پہ قربان جاؤں کہ صدیق علی کا بھی ہمزلف, صدیق جعفر کا بھی ہمزلف, صدیق حمزہ کا بھی ہمزلف, صدیق عباس کا ہمزلف, صدیق مصطفیٰ کا بھی ہمزلف. تم صدیق کو کہاں لے جاؤ گے؟ خمینی کہتا یہ کافر تھے, کافر ہمزلف ہوتا ہے, کافر کے ساتھ نکاح ہوتا ہے, کافر کے ساتھ اپنی بیوہ بھابھیوں کے نکاح کیے جاتے ہیں, کافر کے ساتھ رشتے داریاں علی رکھی تھی, اور صدیق میرے معاویہ کا بھی ہمزلف. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے, میں آگے بات چلاؤں. آپ کی توجہ ہے تو چلاتا ہوں, ہے توجہ؟ توجہ, یہ جو ام الفضل ان کی ایک بہن ہے, ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں, ام الفضل حضرت عباس کی بیوی. ام الفضل کس کی بیوی؟ یہ ام الفضل وہ عورت ہے کہ جس نے حضرت حسین کی پیدائش کے وقت دیا کا فریضہ سر انجام دیا تھا. ام الفضل اسلام کی تاریخ کی دوسری مسلمان خاتون ہے, اور یہ دایا بن کے حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو دایا کا فریضہ ام الفضل نے سر انجام. توجہ توجہ, کیا چھوڑے میری طرف توجہ کریں, ٹھیک ہے. اگر صدیق مسلمان نہیں تھا تو علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق سے کیوں کیا؟ یہ اعتراض ہے یا نہیں؟ شیعہ اس کا جواب دے سکتا ہے؟ اگلی بات ہے, میرا دعویٰ ہے کہ بکر کو درمیان سے نکال دو, شیعہ لوگ اپنے بارہ امام ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. صدیق کی چار بیویاں ہیں, چار بیویوں کے تین لڑکے تین لڑکیاں ہیں. صدیق اکبر کے پہلے لڑکے کا نام عبد الرحمان, دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ, تیسرے لڑکے کا نام محمد, پہلی لڑکی کا نام اسما, دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ, تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم. یہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں. ان لڑکوں میں سب سے پہلے لڑکے عبد الرحمان کا ایک جگہ نکاح ہوا, اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, تو عبد الرحمان نے اپنی لڑکی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پر اسما رکھ دیا. سب سے چھوٹے لڑکے محمد کا ایک جگہ نکاح ہوا, ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا, اس لڑکے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا. یہ اسما جو عبد الرحمان کی لڑکی ہے, یہ صدیق اکبر کی پوتی لگی, اور وہ قاسم جو محمد بن ابی بکر کا لڑکا ہے وہ صدیق کا پوتا لگا. اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہو گیا. اس نکاح کے نتیجے میں ایک بچی پیدا ہوئی, اس بچی کا نام ام فروا رکھا گیا. اس ام فروا کا دادا بھی صدیق اکبر ہے, نانا بھی صدیق اکبر ہے, اس کے ننیال بھی صدیق ہیں, اس کے ددیال بھی صدیق ہیں. یہ بچی صدیق اکبر کی ہے. اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام حضرت علی کے لڑکے کا نام حضرت حسین ہے, حضرت حسین کے لڑکے کا نام حضرت زین العابدین ہے, زین العابدین کے لڑکے کا نام امام باقر ہے. اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا, اور اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوا. یہ بچی ام فروا کس کی بیٹی ہے؟ صدیق کی بیٹی ہے یا نہیں؟ پوتی اور دوتی صدیق کی کہلائی یا نہیں کہلائی؟ اور اس بچی کا نکاح امام باکر سے ہوا، اتنے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، پھر اسی لڑکی کی اولاد میں موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، رضا کاظم پیدا ہوئے، تقی علی پیدا ہوئے، نقی علی پیدا ہوئے، حسن عسکری پیدا ہوئے. اسی لیے امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے، ابو بکر میرا پیشوا ہے، ابو بکر میرا مقتدا ہے، ابو بکر میرا امام ہے. امام جعفر تو کہیں صدیق میرا مقتدا، امام جعفر تو کہیں صدیق میرا باپ ہے، اور خمینی کہے صدیق کافر ہے. فقہ جعفریہ اسی امام جعفر کے نام پر صدیق کو کافر کہے. بتاؤ، میں امام جعفر کی بات مانوں، خمینی کی بات مانوں، امام جعفر کی بات مانوں، قلیوی کی بات مانوں، امام جعفر کی بات مانوں، پاکستان کے بدماش کی بات مانوں، نجفی کی بات مانوں، پاکستان کے ایار کی بات مانوں، چودھویں صدی کے ملنگ کی بات مانوں، متے کی اولاد کی بات مانوں، بتا میں صدیق کی بات مانوں یا جعفر کی بات مانوں یا علی کی بات مانوں؟ صدیق کو چھوڑو، بتاؤ علی نے صدیق سے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، علی نے صدیق کو بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق میں دیا، اور امام جعفر نے صدیق کو اپنا مقتدا کہا، پیشوا کہا. تو میں کھل کر کہتا ہوں کہ شیعہ کی دشمنی صدیق کے ساتھ بعد میں ہے، علی کے ساتھ اور جعفر کے ساتھ پہلے.
نعرہ تکبیر،
امام جعفر صادق کی والدہ صدیق کی بیٹی ہو، امام جعفر صادق صدیق کو اپنا باپ کہے، اپنا مقتدا کہے، اپنا پیشوا کہے، اپنا امام کہے، اور چودہویں صدی کے متے کی اولاد صدیق کو کافر کہے. میں امام جعفر کی بات مانوں یا امام جعفر کی بات مانوں یا خمینی اور کلینی کی بات مانی جائے؟ ٹھیک ہے، میری باغلت تو نہیں ہے، میں نے کوئی قرآن اور حدیث کو ایک طرف کر کے، حالانکہ اہل سنت کے نزدیک سب سے پہلا ماخذ اللہ کا قرآن ہے، دوسرا ماخذ پیغمبر کی حدیث ہے، لیکن رافضیت چونکہ قرآن کی منکر ہے، حدیث کی منکر ہے، اس لیے میں نے رافضیوں کی کتابوں سے ان نکاحوں کو ثابت کر کے صدیق کے ایمان پر مہر لگائی ہے. اور اب آگے چلیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ام کلثوم تھا. یہ ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی. شیعہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیعہ کہتے نہیں نہیں یہ نکاح نہیں ہوا، علی المرتضیٰ کا داماد عمر کیسے بن گیا؟ آپ داماد علی عمر کو کہیں، شیعہ کو تکلیف ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. حالانکہ کسی کا داماد بن جانا کوئی عیب نہیں ہے، پیغمبر کے بھی داماد بنے، اولیاء کے بھی داماد بنے، اتقیاء کے بھی داماد بنے، داماد بننا کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اگر داماد بن جانے کے بعد پھر آدمی سر اٹھاتا ہے، لڑکی لینے کے بعد لڑکی والا سر اٹھاتا ہے، لڑکی دینے کے بعد پھر وہ سر اٹھاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ علی المرتضیٰ سے اس سے بڑی دشمنی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. توجہ ہے. حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ میری بیٹی حفصہ رسول اللہ کی بیوی تھی، حضور فوت ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ اب کوئی نیا رشتہ خاندان نبوت نے کروں. حضرت علی نے منظور کیا. کیسے رشتہ ہو؟ حضرت علی نے فرمایا میرے گھر میں جو بچی ہے کل ام کلثوم، اس کی عمر تھوڑی ہے. کتنی عمر ہے؟ 9 سال ہے. جان کے لوگوں توجہ کرو، 9 سال حضرت علی کی لڑکی ام کلثوم کی عمر ہے جو فاطمہ زہرا کے بطن سے تھی، اور حضرت عمر کی عمر 53 سال تھی. حضرت عمر نے جب نکاح کا پیغام دیا، حضرت علی نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. لیکن اس میں حکمت بڑی عجیب تھی کہ حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کر کے رسول اللہ کی ایک سنت پر عمل کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے بھی 53 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تھا. تو رسول اللہ کی عمر 53 سال، عائشہ کی عمر 9 سال، اور اب بڑھاپے کی اس عمر میں فاروق اعظم کی عمر 53 سال اور ام کلثوم کی عمر 9 سال. شادی ہو گئی. شادی کے بعد حضرت ام کلثوم کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی. حضرت عمر نے اس بچی کا نام رسول اللہ کی بچی رقیہ کے نام پر رقیہ رکھا. دوسری بچی پیدا ہوئی، دوسرا بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام حضور کے متبنہ بیٹے زید کے نام پر زید رکھا. حضرت اعظم کا یہ رشتہ تھا حضرت علی سے، لیکن شیعہ 1400 سال سے پھانکتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، کہتا ہے یہ نکاح نہیں ہوا. لیکن دبے لفظوں میں ساری شیعہ کی کتابوں میں یہ نکاح تسلیم کر لیا ہے. اخبار التوال میں، مجالس المومنین میں، ناسخ التواریخ میں یہ شیعہ کتابیں ہیں، یہ نکاح تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ لکھا کہ عمر نے زبردستی نکاح کیا، عمر نے علی کی لڑکی سے زبردستی نکاح کیا. ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر فاروق اعظم علی کی لڑکی سے زبردستی نکاح کرتا ہے تو پاگلوں تمہارے علی المرتضیٰ کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ ہے کہ علی خدا ہے، علی مشکل کشا ہے، تو یہ ساری عمارت گر جاتی ہے. کہ جو قول تمہارے مشکل کشا اپنی لڑکی کی شادی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ مشکل کشا کیسے ہو گیا، وہ تمہارا خدا کیسے ہو گیا؟ بات میری کچھ سمجھ میں آ رہی؟ اب دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی لڑکی کا نکاح فاروق اعظم سے کیا، حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر سے کہا. اور اب آئیے، حضرت عثمان غنی کے گھر میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں آئیں. پہلی بیٹی نے دی، فوت ہو گئی. دوسری بیٹی پیغمبر نے دے دی، وہ بھی فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں عثمان، ایک روایت میں ہے کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی. عثمان نے باری باری تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں، تیرے سے بہتر داماد کوئی. پیغمبر عثمان غنی کو دو بیٹی نہیں، اور علی المرتضیٰ کے گھر میں رسول اللہ کی ایک بیٹی آئی. اب دیکھیے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، قرآن یہ کہتا ہے ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا، کہ کافر کو لڑکی مت دو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں. آپ کسی اور دلیل کو چھوڑیے، سب دلیلوں کو چھوڑیے، کہ علی المرتضیٰ کافر کے ساتھ نکاح کرنا عذرو شریعت حرام ہے، عذرو شریعت گناہ ہے. اس گناہ کا علی المرتضیٰ کو بھی پتا تھا، حسین ابن علی کو بھی پتا تھا، حسن ابن علی کو بھی پتا تھا، سارے صحابہ کو پتا تھا. اس آیت کے اتر جانے کے بعد کہ کافر کو لڑکی نہیں دینی چاہیے، اس آیت کے اتر جانے کے بعد علی نے بیوہ بھابھی صدیق کے نکاح میں دی، علی نے جوان لڑکی عمر کے نکاح میں دی، محمد نے اپنی دو بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دی، محمد مصطفیٰ نے اپنی ایک بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دی. خارجی کہتا ہے علی مسلمان نہیں، رافضی کہتا ہے کہ تین خلفاء مسلمان نہیں. میں کہتا ہوں رافضی بھی جھوٹا ہے، خارجی جھوٹا ہے. کسی اور دلیل کو لیے بغیر آپ اسی واقعے کو دیکھیے، اسی تاریخ کو دیکھیے، اسی واقعات پہ غور کیجیے کہ جب قرآن کی آیت اتری کہ کافر کو لڑکی مت دو، سارے صحابہ ایک ایک آیت پر عمل کرتے تھے، تو ان نکاحوں نے چاروں خلفاء کے ایمان کو سورج سے زیادہ روشن کر دیا. کہ صدیق اکبر کا کے ساتھ علی نے بیوہ بھابھی کا نکاح کیا تو صدیق کا ایمان ثابت ہو گیا، عمر کو اپنی لڑکی دی تو عمر کا ایمان ثابت ہو گیا، عثمان کو محمد نے دو بیٹیاں دی، عثمان کا ایمان ثابت ہو گیا، پیغمبر نے ایک بیٹی علی کو دی، علی کا ایمان ثابت ہو گیا. کتابوں کو جھوٹا کہنے والوں، حدیثوں کو ضعیف کہنے والوں، قرآن کو محرف کہنے والوں، تاریخ کو جیتنے کہنے والوں، آؤ الٹے لٹک جاؤ، ان نکاحوں کا انکار کرو. بتاؤ علی نے بیوہ بھابھی صدیق کو دی تھی یا نہیں؟ بتاؤ علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں آئی تھی یا نہیں؟ بتاؤ محمد کی دو بیٹیاں عثمان کے نکاح آئی تھی یا نہیں؟ بتاؤ. تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، جھوٹ بول سکتے ہو، بدماشی کر سکتے ہو، تعریف کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو، سٹیج پر بچ سکتے ہو، لیکن یہ نکاح سورج سے زیادہ روشن ہے. دشمن بھی ان کو کہتے ہیں اہل خانہ، فارسی میں کہتے ہیں اہل خانہ، اور اسی کو اردو میں کہتے ہیں گھر والے. کہتے ہیں میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ اس نے نواسے کا حال پوچھا ہے. کہیں گے بھی بولو اونچی آواز سے، یار بتاؤ. میں آپ سے کہوں یار تمہیں گھر والوں کا کیا حال ہے، تو کیا سمجھو گے؟ کہ بیوی کا حال پوچھا ہے، یہی ہوگی نا، بیوی یا بچے کا حال پوچھا ہے. تو میں کہوں گا فارسی میں آپ کے اہل خانہ کا کیا حال ہے، تو آپ کبھی نہیں سمجھیں گے کہ یہ نواسے کا حال پوچھا ہے. لیکن جب میں کہوں کہ آپ کے نبی کے اہل بیت کا کیا حال ہے، تو آپ بیویوں کو نکال کر صرف نواسے مراد لیں گے. اہل بیت کا معنی بھی وہی ہے، اہل خانہ کا معنی بھی وہی ہے، گھر والوں کا معنی بھی وہی ہے، تو عربی میں آ کر معنی بدل جاتا ہے. صرف تمہارے دماغ پر رافضیت کے جراثیم ایسے چلا دیے گئے ہیں، ہم لوگ پیغمبر کی بیویوں کو بھلا چکے ہیں. یاد رہو ہر عورت اپنے خاوند کی اہل بیت ہوتی ہے، ہر عورت اپنے خاوند کی. حضرت فاطمہ حضرت علی کی اہل بیت ہے، حضرت رقیہ حضرت عثمان کی اہل بیت ہے، حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کی اہل بیت ہے، حضرت زینب حضرت ابو العاص قاسم ابن ربیع اپنے خاوند کی اہل بیت ہے. نبی کی اہل کے اہل بیت میں اگر یہ بیٹیاں داخل ہوں گی تو مجازی طور پر داخل ہوں گی. حقیقی طور پر اہل بیت رسول میں پیغمبر کی بیویاں مراد ہیں. قرآن اٹھاؤ، قرآن میں 13 جگہ پر اہل بیت کا لفظ ہے. کتنی جگہ پر؟ کتنی جگہ پر؟ 13 جگہ. قرآن میں 13 مقامات پر اہل بیت
نسل ہے اور 13 کی 13 جگہ مراد بیوی ہے. مراد کیا ہے؟ لیکن ہم جب پاکستان میں اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں تو عائشہ کو بلا دیا جاتا ہے, حفصہ کو بلا دیا جاتا ہے, زینب کو بلا دیا جاتا ہے, صفیہ ام حبیبہ ام سلمہ کو بلا دیا جاتا ہے. صرف نواز سے مراد اور کوئی نہیں. شیعہ کا پروپگنڈا ہے جس پروپگنڈے کے ہم لوگ شکار ہیں. شکار ہیں یا نہیں؟ اہل بیت کا لفظ بولیں گے تو سب سے پہلے حقیقی طور پر, اصطلاحی طور پر, مرادی معنی کے طور پر پیغمبر کی 11 بیویاں مراد ہیں. اہل بیت کا لفظ بولیں گے خدیجہ الکبریٰ مراد ہے, سودا بنت دمع مراد ہے, صدیقہ بنت صدیق مراد ہے, حفصہ بنت عمر مراد ہے, صفیہ بنت حجری مراد ہے, ام سلمہ مراد ہے, اور اس طرح میمونہ بنت حارث مراد ہے, صفیہ مراد ہے, ماریہ قبطیہ مراد ہے, جویریہ مراد ہے, ریحانہ بنت شمود مراد ہے, اور ام حبیبہ مراد ہے. یہ پیغمبر کی 11 بیویاں جب اہل بیت کا لفظ بولیں گے تو سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں مراد ہوں گی, اس لیے کہ ہر بیوی اپنے خاوند کی اہل خانہ ہوتی ہے, ہر بیوی اپنے خاوند کی اہل بیت ہوتی ہے. ایک اور المیہ کہ جتنا اجتماع ہے, میں کہتا ہوں 10% بھی اس اجتماع میں ایسے نہیں جن کو یہ پتہ ہو کہ پیغمبر علیہ السلام کے نواسے کتنے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اس اجتماع میں 10% آدمی بھی ایسے نہیں جو آج اس جلسے میں مجھے بتا سکے ہیں کہ نبی کے نواسے کتنے ہیں, نواسیاں کتنی ہیں. اگر آپ کو پیغمبر کے نواسے اور نواسیوں کا پتہ چل جائے تو 4 بیٹیوں کا عقدہ ہی حل ہو جائے, مسئلہ ہی حل ہو جائے. لیکن آپ کا دشمن اتنا چالاک ہے کہ اس نے نبی کی بیٹیوں کو بلانے کے لیے نبی کے نواسے بلا دی. یہ باور کرایا کہ صرف نبی کے 2 نواسے, ایک حسن ہے ایک حسین, باقی کوئی نواسا نہیں. نہ کوئی نواسا یاد ہوگا نہ کوئی بیٹی یاد ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ آج میں آپ کو نبی کے نواسوں کی تعداد بتاؤں؟ ٹھیک ہے, چاہتے ہیں؟ پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں, نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ سب سے بڑی پیغمبر کی بیٹی کا نام زینب ہے, دوسری کا نام رقیہ, تیسری کا نام ام کلثوم, چوتھی کا نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. حضرت زینب کا نکاح حضرت قاسم ابن ربی اموی سے ہوا. یہ قاسم ابن ربی حضرت خدیجہ کے رفیق بھانجے ہیں. یہ قاسم ابن ربی حضرت خدیجہ کے بھانجے. تو حضرت زینب کا نکاح حضرت خدیجہ کے بھانجے قاسم ابن ربی اموی سے ہوا, تو یہ پیغمبر کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے داماد. ان کے گھر میں 3 بچے پیدا ہوئے. یہ 3 بچے پیغمبر کے کیا لگیں گے؟ نواسے. لیکن آپ کو ان نواسوں کا کوئی پتہ نہیں. اگر پتا چل جائے تو پیغمبر کی بیٹی آپ کو ماننا پڑے گی. اور لیکن آپ کا دشمن اتنا چالاک ہے کہ وہ تو بیٹیوں کو بلانے پر تلا ہوا ہے. آپ کی بیٹی تو آپ کی بیٹی کہلائے, لیکن محمد کی بیٹیاں غیروں کی بیٹیاں کہہ رہا ہے. قاسم ابن ربی عباس ان کا لقب ہے, حضرت خدیجہ کے بند. جب حضور علیہ السلام شیب ابی طالب میں, شیب بنو ہاشم میں بند تھے, 3 سال کے لیے آپ کو مکے میں نظر بند کیا گیا, تو میں سوال کر سکتا ہوں تو حضور علیہ السلام کو کھانا پہنچانے کون جاتا تھا؟ یہی قاسم ابو العاص ابن ربی. اتنا بڑا بڑی پیغمبر کی خدمت کرنے والا, لیکن یہ داد آپ کو یاد آ جاتا تو پھر شیعہ مذہب کیسے جنم لیتا؟ جب 3 سال تک اس قاسم ابو العاص ابن ربی اموی نے پیغمبر کو کھانا پہنچایا اس شیبے بن ہاشم کی وادی میں اس حویلی میں, تو حضور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا, اے قاسم تو نے محمد کی دمادی کا حق ادا کر دیا. لیکن یہ دماد رسول اللہ کا تمہیں یاد نہیں ہے. اس کے گھر میں 3 بچے پیدا ہوئے. پہلا بچہ, پہلے بچے کا نام ہے علی بن ابو العاص. پہلے بچے کا کیا نام ہے؟ علی. پہلے بچے کا کیا نام ہے؟ علی. علی بن ابو العاص قاسم ابن ابی ابو العاص کا نام قاسم ہے. یہ پہلا بچہ. حضور کے سب سے بڑے نواسے کا کیا نام ہے؟ علی. حضور کے سب سے بڑے نواسے کا کیا نام ہے؟ علی. علی بن ابو العاص نبی کا سب سے بڑا نواسا. دوسری بچی پیدا, اس کا نام رکھا گیا امامہ. کیا رکھا گیا؟ امامہ. یہ حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی, یہ حضور کی سب سے بڑی. تیسرا بچہ نام رکھے بغیر فوت ہو گیا. تو یہ 2 نواسے اور ایک. اب میں ان دو بڑے نواسوں کا ایسا تعارف کراتا ہوں کہ آپ کو آئندہ یہ نواسے نہیں بھولتے. توجہ ہے یار میری طرف توجہ کریں نا. کیا کرتے ہیں آپ نے ضرور کشمیر فتح کرنا ہے. لاؤڈ سپیکر گر جاتا سب ادھر دیکھتے. توجہ ہے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے. حضور علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے 307 بت گرانے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے, حضور کی سواری پر ایک 7 سال کا بچہ سوار تھا. یہ لفظ بخاری شریف میں ہے. لیکن یہ 7 سال کا بچہ کون تھا؟ نام نہیں لکھا گیا. یہ 7 سال کا بچہ یہی علی بن ابو العاص تھا, رسول اللہ کا سب سے بڑا اور پہلا داماد. خانہ کعبہ کے بت گرانے کے لیے جب حضور کعبے میں داخل ہوئے تو یہی علی پیغمبر کا ناسا تھا جس نے حضور کے کندھے پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے 360 بت گرائے. لیکن یار لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ خانہ کعبہ کے بت گرانے والا علی چوتھا خلیفہ ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا مرتبہ اور مقام اس علی اور علی بن ابو العاص سے کہیں بند ہے. لیکن خانہ کعبہ کے بت گرانے کے لیے جو علی تھا وہ علی پیغمبر کا نواسا علی بن ابو العاص تھا. لیکن آپ کے دشمن نے علی بن ابو العاص کو بلانے کے لیے علی المرتضیٰ کا نام دے دیا. نہ علی بن ابو العاص آپ کو یاد ہوگا, نہ اس کی والدہ یاد ہوگی, نہ نبی کی اور بیٹی کا تصور ہوگا. خانہ کعبہ کے 360 بت گرانے والا علی بن ابو العاص, اس اجتماع کے بعد آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے یہ بات نہیں سنی ہے. آپ کتاب کا نام نوٹ کریں, طبقات ابن ساتھ, اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی کتاب ہے. اس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے. امام بخاری نے ردیف نبوت کے نام پر 7 سالہ بچے کا ذکر بخاری شریف میں کیا ہے. جو کسی کی سواری پر سوار ہو کر آئے اس کو ردیف کہا جاتا ہے. یہ بچہ پیغمبر کا ردیف تھا جو مکے سے مدینے سے چلا اور مکے میں آیا اور خانہ کعبہ کے بت اس میں گرا. اور دوسری بچی کا نام امامہ. کیا نام؟ آپ کو اس کا ایسا رشتہ بتانا بھائی کوئی آدمی دعا کے بغیر نہ اٹھے. ٹھیک ہے, اٹھیں گے آپ دعا کے بغیر؟ دعا تو اصل حاصل ہے, 3 دن سے کانفرنس ہو رہی ہے اور آج 10 محرم ہے, آج کی دعا میں بھی آپ شریک نہیں ہوتے. توجہ کی, یہ لڑکی پیغمبر, یہ نواسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, امامہ. کیا نام ہے اس کا؟ آپ کو میں ایسا رشتہ اس امامہ کا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھول کر بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ حضرت فاطمہ کی وفات کا جب بتایا تو حضرت فاطمہ کی وفات کے وقت حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلا. حضرت فاطمہ نے پوچھا علی کیوں روتے؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں ملے. حضرت فاطمہ نے فرمایا علی اگر میرے جیسی لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہے تو میری وفات کے بعد ایک ایسی لڑکی کا تجھے پتہ بتاتی ہوں کہ تم اس سے شادی کرنا, وہ تیری خدمت میری طرح کرے گی. تو حضرت علی نے پوچھا وہ لڑکی کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ لڑکی میری حقیقی بھانجی ہے, جو میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ ہے, وہ جوان ہو چکی ہے, میری وفات کے بعد اس سے شادی کرنا. چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی اسی امامہ کے ساتھ کی تھی. اگر کسی آج کے بعد یہ کہے کہ نبی کی بیٹی ایک ہے تو اس سے یہ پوچھو کہ علی کی جو دوسری بیوی تھی فاطمہ کے بعد, وہ دوسری بیوی امامہ, اس کی ماں کون سی تھی, اس کا باپ کون سا تھا, اس کا نانا کون سا, یہ پوچھے. کوئی شیعہ اس میرے استدلال کا جواب نہیں دے سکتا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اب دیکھو ایک باریک نقطہ بننا چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہے. رسول اللہ کی ایک بیٹی فاطمہ علی کی بیوی ہے اور رسول اللہ کی ایک بیٹی زینب علی کی ساس ہے, حضرت علی کی ساس. یہ بھی رک کے جو بھی آئیں ان کو اس تک ضرور پہنچائیں, اس لیے کہ میں ایسا مولوی نہیں ہوں کوئی رکوں کو بھی جوابوں کی طرح گول کر جاؤں. میں اللہ کے فضل سے یہ رکوں کا جواب دیے بغیر سٹیج سے نہیں ہلتا. آپ جی بھر کے رک کے بھیجیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن میری بات پر غور کرے گا, میری بات پر توجہ ہے. پیغمبر کی دو بیٹیاں, ایک سب سے بڑی بیٹی زینب, ایک سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ. سب سے بڑی بیٹی زینب حضرت علی کی کیا لگی؟ ساس. سب سے چھوٹی بیٹی علی کی بیوی. دیکھیے ساس ماں کے درجے میں تھی. ساس کس کے درجے میں ہوتی؟ ماں. یار لوگوں نے علی کی بیوی کو تو یاد رکھا فاطمہ کو، لیکن علی کی ماں کو بلا دیا یا نہیں؟ بے ساس کو ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، علی کی ماں بھول گئی، علی کی بیوی یاد رکھی. یہ طرفہ تماشا. خیر میں دور نہ نکل جاؤں، توجہ کیجیے. یہ کتنے نواسے ہو گئے؟ ایک نواسا علی، دوسرا بچہ نام رکھے بغیر فوت ہو گیا، ایک نواسی امام، اور حضور کی دوسری بیٹی علیہ السلام کی رقیہ، ان کے بطن سے حضرت عثمان کا ایک بچہ عبداللہ پیدا ہوا. یہ عبداللہ حضور کا کیا لگا؟ یہ عمر میں یہ عبداللہ بھی حضرت حسین سے بڑا، عمر میں وہ علی بھی حضرت حسین سے بڑا، لیکن نبی کے ان دونوں بڑے نواسوں ہم نے بلا دیا. کیوں بلایا؟ شیعہ کے پروپیگنڈے کا شکار ہو. دوسری تیسری پیغمبر کی بیٹی رقیہ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں، چوتھی پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں چھ بچے پیدا. پہلی بچی جس کا نام زینب رکھا گیا، دوسری بچی کا نام رقیہ، تیسری کا نام ام کلثوم. یہ تیسری بچی جو ام کلثوم ہے، اسی کا نکاح بعد میں حضرت فاروق اعظم سے ہوا، اور یہی بچی زینب ہے، یہی بچی زینب ہے جس کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا، زینب. اور دوسری بچی رقیہ ہے، اس کا نکاح محمد بن جعفر سے ہوا. یہ بڑی لمبی داستان، لیکن یہ جو ام کلثوم ہے حضرت علی کی لڑکی حضرت فاطمہ کے مطلب، اس کا نکاح فاروق اعظم سے ہوا. تو آپ دیکھیے تین لڑکیاں یہ ہو گئی اور ایک امامہ، چار لڑکیاں ہوں اور ایک لڑکا عبداللہ، ایک علی، ایک بچہ نام رکھے بغیر فوت ہو گیا، تین وہ بچے. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کے بطن سے تین بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام حسن رکھا گیا، ایک کا نام حسین، ایک کا نام محسن. تین بچے تو حضرت فاطمہ کے بطن سے تین لڑکے، دو لڑکے زینب کے بطن سے، ایک لڑکا رقیہ کے بطن سے، تین لڑکے، چھ لڑکے ہو گئے. ایک لڑکی زینب کے بطن سے، تین لڑکیاں حضرت فاطمہ کے بطن سے، تو چھ پیغمبر کے نواسے اور چار نبی کی نواسیاں، چھ نبی کے نواسے، چار نبی کی نواسیاں، گیارہ نبی کی بیویاں، چار پیغمبر کی بیٹیاں، تمام کو ملائیں گے تو اہل بیت میں پہلا نمبر بیویوں کا ہے، دوسرا نمبر بیٹوں کا ہے، تیسرا نمبر بیٹیوں ہے، چوتھا نمبر جا کر نواسوں کا. کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی پلے بھی پہیے کہ میں ہواس ہی روڑے ماری جا رہے ہیں؟ یہ تو سارا تو اہم رکھا ہے کہ جی جلسے دے حجات واسطے چندے بھی اپیل کی جائے، یہ سارا تو اہم ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح. یہ دیکھیے یہ ایک رکھا آیا کہ کیا حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی؟ اگر ہوئی تو وضاحت کریں، اگر ہوئی تو. جواب یہ ہے کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی. اور آپ نے لکھا ہے کہ وضاحت کریں، اب آپ وضاحت سماعت کریں. کسی شخص کا کعبے میں پیدا ہونا اتفاق واقعہ، کسی شخص کا کعبے میں پیدا ہونا، توجہ کریں، حضرت علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی، اور کعبے میں کسی کی پیدائش ہونا یہ خلافت اول کی دلیل نہیں ہے، یہ اتفاقی واقعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا. خانہ کعبہ عبادت کی جگہ تھی، کوئی مینٹلی ہوم نہیں تھا، کوئی سچا سینٹر نہیں تھا کہ وہاں جا کر بچے پیدا ہوتے ہوں. خانہ کعبہ میں حضرت علی کی پیدائش ہوئی اتفاقی بات ہے. اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہوتا تو ساری دنیا کا سردار محمد مصطفیٰ بھی کعبے میں پیدا ہوتا. پیدا ہوتا یا نہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کعبے میں پیدا کرے یا نہ کرتے؟ اگر کعبے میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہوتی تو رسول اللہ بھی کعبے میں پیدا ہوتا. اور اب آپ دیکھیں، اگر کوئی آدمی کہہ دی علی تو کعبے میں پیدا ہو، تو اس لیے علی کا مقام سارے خلفاء سے پہلا ہے، تو میں سوال کر سکتا ہوں کہ تاریخ طبری کے جس صفحے پر یہ لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، اسی صفحے پر تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام حضرت علی سے 17 سال پہلے کعبے میں پیدا ہوئے تھے؟
حضرت علی کعبے میں پیدا ہو کر پہلے خلیفہ بن سکتے ہیں تو حکیم بن حزام کا کیا قصور ہے؟ ان کو علی سے بھی پہلے خلیفہ مان لو. اور حکیم بن حزام کون ہے؟ ایک لفظ میں تعارف کہتا ہوں. ہو جانا چاہیے کہ تعارف. حضرت حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے حقیقی بھتیجے. حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی. حکیم بن حزام نے ایک محل بنایا شام کے ملک میں. اس محل پر 70 لاکھ درہم خرچ کیا. محل تیار ہو گیا. تیار کرنے کے بعد انہوں نے کہا چلو میں اس کو فروخت کر دیتا. جب فروخت پر لگایا تو قیمت لگائی 80 لاکھ درہم. 80 لاکھ میں کسی نے نہ خریدا. ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو حضرت معاویہ نے ان کا وہ محل 60 لاکھ درہم میں خرید لیا. کتنے میں خرید لیا؟ اب ان کے پاس آیا 60 لاکھ درہم. تو شام کو سارے علاقے کے لوگ افسوس کرنے آئے حکیم بن حزام سے کہ تمہیں تو امیر معاویہ نے لوٹ لیا. بھائی 70 لاکھ جس پر لگا تھا وہ 60 لاکھ میں لے گئے. انہوں نے کہا لوٹا کیسے؟ میں نے اپنی مرضی سے دیا. وہ چھین کر تو نہیں لے گئے؟ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چھین کر تو نہیں لے گئے لیکن تمہیں 10 لاکھ کا خسارہ ہوا. تم گھاٹے میں رہے, ہم افسوس کرنے آئے ہیں. تو حکیم بن حزام نے کہا اچھا تم مجھے کہتے ہو افسوس کرنے آئے ہیں. تو دیکھیے حضرت حکیم بن حزام نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ گھاٹے میں رہا یا معاویہ رہا. اس کے بعد انہوں نے 60 لاکھ کی پوری رقم شام اور پورے علاقے میں کے فقیروں میں تقسیم کر دی اور کہا کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے 10 گنا دنیا میں ملتا ہے, 70 آخرت میں ملتا ہے. اب بتاؤ گھاٹے میں رہا یا معاویہ رہا؟ اگر آپ اس بات پہ بھی تو غور کریں, حضرت علی کعبے میں کب پیدا ہوئے؟ جب اسلام نہیں آیا تھا. جب اسلام اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. حضرت علی کی والدہ کسی کام سے وہاں گئی ہوں گی, بچہ پیدا ہو گیا تو یہ اتفاقی بات ہے. اگر یہ نیکی کی بات ہو تو یہاں جھانک کی جتنی مسجدیں ہیں جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کی حاجت ہو تو عورتیں مسجدوں میں آنے لگ جائیں. توجہ توجہ. تو پھر یہ مسجدیں مسجدیں نہ رہیں, یہ بچہ سکر بن جائے گی, بن جائیں گی یا نہیں؟ اب دیکھیے میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے, پیدائش کے بعد باہر آ گئے اور ساری زندگی جنگ لڑتے رہے, مکے میں رہے, مدینے میں رہے, باہر گئے. جب شہید ہوئے تو جا کر نجف اشرف پہ دفن ہوئے. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آپ ان کے مقابلے میں عظمت کا کی کیا بات کرو گے کہ جو کعبے میں پیدا تو نہیں ہوئے لیکن وفات کے بعد آج تک محمد کے روزے میں ہیں. ایک ہے کعبے میں رہنا, ایک ہے محمد کے روزے میں رہنا. توجہ کریں, نہیں سمجھ آئی میری بات؟ ایک ہے کعبے میں رہنا, ایک ہے نبی کے روزے میں رہنا. ایک آدمی کعبے میں پیدا ہوا, پیدائش ہوئی, بڑا ہوا, جوان ہوا, باہر آیا, شہباد میں شہید ہو گئے, نصف عشر میں دفن ہو گئے. لیکن ایک آدمی کعبے میں تو پیدا نہیں ہوا لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس وقت سے لے کر آج تک وہ محمد کے ساتھ. تو یہ کوئی عظمت نہیں. اور پھر ایسی جگہ میں ہے جس جگہ کو رسول اللہ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرا روضہ, میرا حجرہ جو حضرت عائشہ کا اور میرا منبر, اس کے درمیان ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو حضور کا وہی روضہ جہاں آج حضور کی قبر ہے اس کو پیغمبر جنت کا ٹکڑا قرار دے چکا ہے. تو جنت کے ٹکڑے میں جو آج تک 1400 سال سے دفن ہے ان کا کوئی مقام نہیں. یہ سوال ہے. حضرت عثمان جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنے رشتے داروں کو بڑے عہدے کیوں دیے تھے؟ دیکھیے, اور باقیوں کو کیوں ہٹایا؟ آپ جس آدمی نے یہ سوال لکھا اس کو میں سمجھتا ہوں معلومات کم ہے. معلومات اگر معلومات پوری ہوتی تو یہ سوال کبھی نہ کرتا. میری بات سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنے رشتے داروں کو بڑے بڑے عہدے کیوں دیے تھے اور باقیوں کو کیوں ہٹایا؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت پر صرف رشتے دار رکھے اور باقی رہ دیے, اس کا یہ مطلب ہے؟ حالانکہ حضرت عثمان غنی نے کے دور میں بڑے بڑے گورنروں کی تعداد 19 تھی. کتنی تعداد تھی؟ کتنی تعداد تھی؟ ان 19 آدمیوں میں صرف 3 آدمی عثمان غنی کے رشتے دار تھے. ٹھیک ہے, پھر یہ تین آدمی رکھنا ان کا قابل اعتراض ہے. تو حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے چار رشتہ دار گورنر بنائے. حضرت علی جب گورنر بنے تو انہوں نے کتنے رشتہ دار گورنر بنائے؟ چار. تو میں سوال کر سکتا ہوں کہ عثمان غنی کے تو تین آدمی رشتہ دار ہوں تو اعتراض ہے, اور علی المرتضیٰ کے چار رشتہ دار گورنری پر ہو تو کوئی اعتراض نہیں. اور اگلا سوال, مروان بن حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک بدر کیوں کیا تھا, حضرت عثمان نے واپس کیوں بلایا تھا؟ ٹھیک ہے, اگر تمہیں معلومات نہیں ہے تو سوال کیوں لکھا؟ ٹھیک ہے, یہ تو سوال اس آدمی کو آپ لکھے جن کو اس تاریخ کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 15 سال ہو گئے اور میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ جتنی بڑی بڑی تاریخیں ہیں ایک ایک ورقہ اور ایک ایک کتاب الحمدللہ میں پڑھ چکا ہوں. یہ سوال دیکھیے, سوال ہے کہ مروان بن حکم کو رسول اللہ نے ملک سے نکالا تھا مدینے سے, عثمان نے کیوں بلایا؟ سوال لینے والے سوال تو صحیح کر. حضور جب فوت ہوئے مروان کی عمر تو تھی 3 سال, تو 3 سال کے بچے کو نبی نکالتے تھے. سوال تو وہ کر جو عقل میں آئے. اب پوچھ کے نکالا کس کو تھا؟ نکالا مروان کے والد حکم کو تھا. نکالا کس کو تھا؟ مروان کے والد حکم کو تھا. اور حضرت عثمان غنی کا چچا ذات پائی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی نے آخر عمر میں ان کو واپس بلانے کے لیے اجازت مانگ لی تھی. اگر کتاب کا نام نہیں آتا تو ریاض النظرہ کتاب کا نام یاد رکھیں. ریاض النظرہ کتاب ہے, 22 صفحہ ہے, اس میں موجود ہے کہ حضرت حکم کو رسول اللہ نے مدینہ میں واپس آنے کی اجازت دے دی تھی. ہاں ہاں, یہ سوال ہے. یہ تو خیر اور مسئلہ ہے. یہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تین بیٹیاں حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم حضرت خدیجہ کی بیٹیاں ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے نکاح سے پہلے کی تھیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. یہ درست پوچھا ہے کہ یہ درست ہے, میں نے کہا نہیں. آگے اس نے یہ نہیں کہا کہ وضاحت کریں, لیکن اس کے باوجود میں وضاحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ چاہتے ہیں کہ وضاحت ہو. سوال ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں تین ہیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, خدیجہ. یہ ہیں حضرت خدیجہ کی بیٹیاں, لیکن خدیجہ سے جو پہلے خاوند تھے حضرت خدیجہ تھے ان کی بیٹیاں تھیں, حضور کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شیعہ کا اعتراض مکمل کیا ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ, ام کلثوم اور زینب, حضرت خدیجہ کا جو پہلا خامد تھا اس خامد کا نام تھا ابو ہرا. نام بھی یاد رکھے, کیا نام تھا؟ نام کیا تھا؟ ابو ہالا. یہ جو ابو ہالا ہے حضرت خدیجہ کا پہلا خامد ہے. اس خدیجہ کے پہلے خامد کے 2 بچے تھے. کتنے بچے تھے؟ 1 بچی اور 1 بچہ. بچی اس کے نکاح کی مدت میں فوت ہو گئی اور بچہ زندہ رہا. جب حضور کے نکاح میں حضرت خدیجہ آئیں تو ان کے پاس صرف 1 بچہ یہی زید تھا, جس کا نام زید تھا. اور اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے پہلا شہید کون سا ہے تو آپ بلا تکلف کہہ دیں کہ یہی حضرت خدیجہ کا پہلا لڑکا, پہلے خامد سے جو زید ابن ابی حالہ تھا, یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا شہید تھا جس کو خانہ کعبہ میں مشرکین مکہ نے شہید کیا. نکاح کے جب خدیجہ رسول اللہ کے نکاح میں آئیں, 1 بچی پہلے فوت ہو گئی, 1 بچہ تو یہی اکیلا تھا, باقی 3 بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں. دنیا کی کسی کتاب سے اس کا تم ثبوت دے دو تو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اب میری دلیل کا جواب آپ دیں. جو اعتراض کرنے والا ہے اگر وہ شیعہ ہے تو میری بات کا جواب دے. کہتا یہ ہے کہ یہ خدیجہ کی بیٹیاں ہیں پہلے خامد سے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیٹی 1 نہیں تھی. نبی کی بیٹی کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی, اے نبی, کل ازواجک, اپنی بیویوں کو کہہ دو, و بناتک, اپنی بیٹیوں کو کہہ دو, و نساء المؤمنین, اور امت کی عورتوں کو کہہ دو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جب گھر سے باہر نکلا کریں پردہ کر لیا کریں. یہ آیت قرآن میں پردے سے اتری. اس میں اللہ کے اندازے سے بات کو دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا ہے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو. کیا کہا؟ کہ بیویوں کو کہہ دو. تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی 1 نہیں, بیوی 1000 ہے.
زوج جی کا اپنی بیوی کو کہہ دو، اور آگے فرمایا نمبر ماتی کا اور بیٹیوں سے کہہ، جمع تعداد کم از کم تین پر ہوتا ہے تو ایک بیٹی تو پھر ثابت نہیں ہوتی، اگر یہ بیٹیاں خدیجہ کی تھیں تو پھر قرآن نے نبی کو کیوں کہا کہ اپنی بیٹیوں کو یوں کہہ دو، اگر تم کہو پوری امت کی ساری عورتیں نبی کی بیٹیاں ہیں تو پھر قرآن نے علیحدہ ہی آگے کیوں کہا کہ وہ نسائے مومنین، ساری امت کی عورتوں کو کہہ دو، بیٹیوں کا ذکر علیحدہ تو شیعوں کے لیے اللہ نے کیا، اللہ کو پتا تھا کہ شیعہ یہ اعتراض کرے گا، اس لیے امت کی عورتوں کا علیحدہ ذکر تھا اور نبی کی بیٹیوں کا علیحدہ ذکر کیا، بیٹی نہیں کہا، بیٹی نبی کی ایک ہوتی، قرآن کہتا کل ازواجی کا و بنت کا، اے پیغمبر اپنی بیٹی سے کہے اور بیویوں سے کہہ دے، بنات کا لفظ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ کتنی ہے، شیعہ یہ کہے کہ یہ تین بیٹیاں میری کی نہیں تھی، تو اپنی کتابوں کو نہیں جانتا، اگر تو میں مجھ پر اعتراض کرتا ہے، اپنی کتاب منین شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ کی کتاب فروع کافی ہے، شیعہ کی کتاب جلالیون ہے، جلالیون جلد دو میں تمہارے ملا باقر مدرسی نے تسلیم کر لیا ہے کہ نبی کی اپنی چار بیٹیاں تھیں، نبی کے اپنے خون سے چار بیٹی کی، پہلے اپنی کتاب سے جا کر پوچھ، بعد میں مجھ پر اعتراض کر۔
نعرہ تکبیر، انجمن سپاس صحابہ، علامہ جاوید صاحب فاروقی، کافر کافر، جناب کلانہ، سینک کلانہ، اس کی ماں کلانہ۔
یہ لفظ ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا فَإِنَّهُ اِبْنُ عَمِّي فَأُبَايَعَهُ، کیا یہ جنگ کفر اسلام کی تھی؟ کس کے ساتھ جنگ؟ یزید اور حضرت حسین کی جنگ۔ اس جنگ کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ کفر اور اسلام کی جنگ، جو آدمی کفر اسلام کی جنگ اس کو قرار دیتا ہے وہ ان کے اس جنگ کے واقعات سے واقف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق اور ناحق کی جنگ تھی، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو کفر اسلام کی جنگ نہیں کہہ سکتے، یہ غلطی پر ہے وہ آدمی جو اس کو کفر اسلام کی جنگ کہتا ہے، اس لیے کہ یزید پر کفر کا فتویٰ کسی نے نہیں لگایا، جتنے بھی محققین، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا، شکار کھیلتا تھا، جس طرح بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک سوال ہے کہ حضرت معاویہ نے حضور کی بشارت کے باوجود یزید لعین کو خلافت کا موقع کیوں دیا؟ حضرت معاویہ کو حضور نے یہ جو بشارت آپ نے ذکر کیا ہے فرمائی تھی، یہ بشارت کی کتاب میں ہے، کتاب کا نام بتا دیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، سوال کرنے والا کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کو حضور نے بشارت دی تھی اور اس بشارت کے بعد آپ نے پھر یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ بشارت کسی دنیا کی کتاب میں نہیں ہے، یہ شیعہ کا جھوٹ ہے، یہ شیعہ کا کسی کتاب میں ہے تو اس پورے مجمع میں اٹھ کر کوئی بتایا جی فلاں سنیوں کی کتاب ہے، فلاں تاریخ کی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ بشارت حضور کی طرف سے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی؟ آپ کتاب کا نام لے رہے، توجہ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ بہت لمبی بات ہے، میں لمبی بات نہیں کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک رائے پیش کی ہے کہ چونکہ خلافت کو نامزد کیے بغیر جھگڑے کا اور لڑائی کا اندیشہ ہے، اس لیے انہوں نے یزید کے بارے میں رائے دی کہ میرے بعد یہ یزید میرا جانشین ہو۔ دو باتیں یاد رکھیں، ایک بات ہے کہ یزید کی جتنی بھی بدنامی ہے یہ بدنامی کربلا کے واقعہ کی وجہ سے، اور جب حضرت معاویہ نے ان کو اپنا نام جانشین نامزد کیا تھا اس وقت تک کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اس لیے ان کو کیا پتا تھا کبھی بعد میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ دوسری بات ہے کہ یزید کو انہوں نے کیوں نامزد کیا، ہمیں یزید کی صفائی دینا مقصود نہیں اور نہ ہم اس کی صفائی کے قائل، ٹھیک ہے نا بھائی، اس لیے کہ یزید پہ جب حضرت حسین کے مقابلے کی بات آئے گی تو ہم کروڑ یزید حضرت حسین کے قدموں پر قربان کر دیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت معاویہ نے جو یزید نامزد کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ ان کا بیٹا تھا، یا اس لیے کیا تھا کہ واقعی وہ اہل تھا، کیونکہ قسطنطنیہ یا کسی اور جنگوں میں یزید کئی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا، اس لیے ان کی نیت یہ تھی کہ شاید میرے بعد یہ صحیح جانشین قرار پائے۔
لیکن بعد میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا اختلاف ہوا، اس کا یہ حضرت معاویہ کو کوئی علم نہیں تھا، اس لیے ہم دفاع کریں گے حضرت معاویہ کا کہ حضرت معاویہ نے جو ان کو نامزد کیا تھا وہ نیک نیتی سے کیا تھا، بدنیتی سے نہیں کیا تھا، بعد میں اس کا درد صحیح نہیں نکلا، اس کا حضرت معاویہ کو قصور وار نہیں بنایا جاتا۔ دیکھیے بادشاہ اعتراض کرتے ہیں، دیوبند کے مولوی حضرات یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، جو کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، ہم نہیں کہتے۔ مولانا حق نواز نے کہا کہ میرے قاتل یہ ہیں، ان کا سر اتارنا ہے، کیا سپاہی صحابہ کی قیادت نے ہمیں وسائل مہیا کرنے کے لیے یہ کام کرائے ہیں؟ جس کیسٹ میں مولانا نے یہ کہا کہ وسائل میرے قاتل یہ ہیں، ان کا سر اتارنا ہے، وہ کیسٹ صرف میرے نام نہیں ہے، آپ لوگوں کے بھی نام ہے، اور نہ اس میں یہ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ آپ لوگ ان کو وسائل مہیا کریں، جس طرح میرے ساتھ خطاب ہے آپ کے ساتھ بھی خطاب ہے، پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، سوال ہے، بولا اچھا چلو، اچھا یہ ایک اور سوال ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے، یہ سوال ہے کہ تقریر ختم کرنے سے پہلے چندہ کی اپیل کرنا، یہ سوال ہے، یہ بولو تو صحیح، میں نے آپ سے پہلے وعدہ لیا ہے کہ دعا کے بغیر کسی نے نہیں اٹھا۔